السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے، وہ سوالات جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں ای میلز کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اور ہمارے جو پروگرامز پچھلے جو نشر ہوئے ہیں ان میں سے بہت ساری وضاحتیں، بہت سارے اشکالات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں وہ بھی سوال بن کر ہماری طرف آتے ہیں۔ تو آج ہم انہی پر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ یہاں جو اسٹوڈیو میں شرکا موجود ہیں ان کا تعلق بھی مختلف شعبہ جات سے ہے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے سوالات کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد گامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اسلام دین فطرت ہے یا نہیں، اس پر کافی لمبی ہماری بحث بھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک سوال یہ آیا ہے، آپ نے جس طرح فرمایا تھا، آپ نے جو فطرت کو ڈیفائن کیا تھا اس کے جواب میں یہ چیز آئی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو کہنے والے کا یہ اوپینین ہے کہ فطرت کا مطلب ہے مثبت رویہ، پازیٹو رویہ۔ جب انسان دنیا میں کسی نگیٹو رویے کی طرف جاتا ہے، کسی منفی رویے کی طرف جاتا ہے، تو دراصل وہ فطرت کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ کی وضاحت یہ تھی کہ وہ بھی عین فطرت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا۔
یہ غالباً اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحبدانہ ویمجسانہ، یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ بالکل صالح پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس جگہ پیدا ہوتا ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، دنیا میں ماحول اثر انداز ہو کے جو شخصیت کی تشکیل کرتا ہے وہ بعد کے مراحل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہاں بنایا ہے یہ میں یا آپ نہیں متعین کریں گے، یہ تو اللہ کی کتاب متعین کرے گی، اور اس نے دیکھیے اس کو کس کس پہلو سے متعین کیا ہے۔ مثلا ایک بات یہ بتا دی گئی ہے کہ جہاں تک اپنے خالق کا شعور ہے وہ مثبت طور پر انسان لے کے پیدا ہوتا ہے، اتنی بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا برائی اور بھلائی ان میں سے صرف وہ بھلائی پر پیدا کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے جب انسانی نفس کو یا انسانی شخصیت کو بنایا سنوارا تو اس کے اندر الہام کر دیا، کیا الہام کر دیا؟ فجورہا و تقویٰ، یعنی دونوں چیزیں الہام کر دی۔
ٹھیک،
اور دیکھیے اس میں الفاظ کیا اختیار کیے ہیں کہ جو آپ کے اندر پوٹینشل ہے، یعنی جو آپ کو بالقوہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان بالقوہ صلاحیتوں میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ آپ بالکل حدود کے اندر زندگی بسر کریں،
ٹھیک ہے،
یہ نیکی اور خیر کی زندگی ہوگی، اور اسی کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ آپ ان تمام حدود کو پھلانگ جائیں، جس کو فجور کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، دوسری جگہ دیکھیے، یہ کہا ہے کہ انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کے اندر یہ ہدایت رکھ دی ہے کہ وہ راستے اختیار کرے گا، کیا راستے؟ یعنی کیا یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ نیکی کی طرف جائے گا؟ اما شاکر اما اما کفورا، یعنی اس کے اندر دونوں راستے رکھ دیے گئے ہیں، چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور چاہے تو ناشکرا بن کر رہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بالکل غلط خیال ہے، جو بات روایت میں بیان کی گئی ہے وہ دوسری ہے، یعنی انسان ایک بالکل واضح فطرت لے کر آتا ہے، وہ نہ نیک ہوتا ہے نہ بد ہوتا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں لے کے آتا ہے، یعنی اس کے اندر نیکی کی طرف جانے کے رجحانات بھی ہیں، برائی کی طرف جانے کے رجحانات بھی ہیں، وہ کچھ مثبت چیزیں بھی لے کے آتا ہے، اس کے اندر وہ ساری شخصیت موجود ہوتی ہے، اپنی ذات میں وہ شخصیت صلاحیتیں رکھتی ہے، یعنی نیکی اور بدی تو اس کے بعد پیدا ہونی ہے، جس وقت وہ ان صلاحیتوں کے لحاظ سے شعور کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اب نیکی اور بدی آپ سے آپ ایک احساس کے طور پر آتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے ہمارا ماحول، چنانچہ متعین مذاہب، یعنی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ متعین مذاہب، مثلا یہودی ہونا، مثلا ہندو ہونا، مثلا مسلمان ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنا کے بھیجا، یہ تو انسان دنیا میں دعوت پاتا ہے، اس پر لبیک کہتا ہے، اور اس کی روشنی میں اس کے پھر والدین، اس کا ماحول اسے جس طرف لے جاتا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے۔
ٹھیک،
چنانچہ دیکھیے کہ قرآن مجید سے ہمیشہ رجوع کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا انسان نیکی کو پسند کرتا ہے تو میں یہ کہوں گا ہاں، انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے نیکی کو پسند کرتا ہے، لیکن کیا انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے برائی کر نہیں سکتا؟ میرا جواب یہ، کر سکتا ہے، اس کو یہ صلاحیت دی گئی ہے۔
ٹھیک،
تو ایک ہے کس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے، اصل میں یہ چیز ہے کہ جہاں سے مذہب اپنی بنیاد اٹھاتا ہے. اگر اللہ کا دین فطرت کے مطابق نہ ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا تقاضے کرتا؟ وہ پہلے تو اس بات ہی کو ماننے سے انکار کر دیتا کہ آپ انحراف کر سکتے ہیں. اچھا پھر آپ کے لیے توبہ کا موقع بھی چھین لیتا کیونکہ آپ انحراف ہی نہیں کر سکتے تھے, یہ تو آپ کی فطرت کے خلاف ہے.
ٹھیک,
وہ امتحان برپا کرنے کی اسکیم ہی بیان نہ کرتا کیونکہ یہ تو ہو ہی اس وقت سکتی ہے جبکہ آپ انحراف کر سکتے ہیں, غلط راستے پر جا سکتے ہیں. اس کے آزادی دینے کے بھی کوئی معنی نہ ہوتے کیونکہ پھر تو آپ اپنی فطرت کے خلاف جا ہی نہیں سکتے, تو آزادی کس بات کی؟ جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی جبر نہیں رکھا انسانی فطرت کے اندر, بلکہ اما شاکرم و اما کفورا. اور اسی طرح من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. تو یہ شاء جو ہے جو چاہے, یہ آپ کے باطن کی چاہتی ہے. اچھا اس کے اسباب بہت سے خارج میں آتے ہیں, وہ ماحول سے آتے ہیں, وہ آپ کے علم سے آتے ہیں, وہ آپ کے زمانے سے آتے ہیں. حدیث ان کو بیان کرتی ہے کہ انسان بچپن سے کوئی مذہب لے کر نہیں آتا.
ٹھیک,
یعنی وہ ٹھیک اس جگہ ہوتا ہے جس طرح اس کا خالق نے بنایا ہے اس کو. اب اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں ان کے استعمال کا دور آ جاتا ہے. جب یہ آتا ہے تو چونکہ دونوں طرح کے رجحانات رکھے گئے ہیں, چونکہ انحراف کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے, چونکہ تقوی کا شعور بھی رکھا گیا ہے, اب وہ انتخاب کرتا ہے. اور اس انتخاب میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا عامل بیان کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ وہ آپ کا ماحول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی,
جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں.
بالکل ٹھیک. جاوید صاحب ایک کوشچن ہے جو حج اور عمرے سے متعلق ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ حج میں جب حج ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ جو صحیح ہے اس کو بھی حج کا ایک رکن سمجھتے ہیں, اور اسی طرح سے عمرے میں بھی اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ جو صحیح ہے وہ ایک اضافی چیز ہے, آپ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ اس کا حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا.
یہ بعض اوقات الفاظ کا استعمال قیامت دھا دیتا ہے. اضافی چیز ہے یہ, میں نے کبھی نہیں لکھا نہ میں نے کبھی کہا ہے. دین میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے تمام دینی احکام میں ہیں. ایک وہ جو لازم کر دی جاتی ہیں,
ٹھیک,
ایک وہ جو لازم نہیں کی جاتی, مستحب ہوتی ہیں, پسندیدہ ہوتی ہیں. اسی طرح منفی پہلو بھی ہے. دین میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو حرام کر کے ان سے روک دیا جاتا ہے,
ٹھیک,
اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ناپسندیدہ کہا جاتا ہے.
صحیح,
آپ نے سنی ہوگی نا اصطلاحات, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے.
جی,
مکروہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ.
ناپسندیدہ ہو
یہ اچھی بات نہیں ہے. مستحب یعنی وہ چیز جو پسندیدہ
ہو. ٹھیک,
تو نہ ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں, کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں, کچھ پسندیدہ ہوتی ہیں. نماز کو دیکھ لیجئے, نماز میں لازمی اعمال کیا ہیں؟ یعنی آپ ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرتے ہیں, آپ قیام کرتے ہیں, آپ رکوع میں جاتے ہیں, آپ قومے میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ دو سجدے کرتے ہیں, آپ دو رکعتوں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ نماز ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ منہ پھیر کر نماز ختم کر دیتے ہیں. یہ لازمی اعمال ہے,
ٹھیک,
ہر نماز میں ادا ہونے چاہیے. اذکار لازمی کیا ہے؟ اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ, اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن ملانا.
ٹھیک,
باقی تمام چیزیں آپ کے اختیار پر چھوڑ دی گئی. آپ جب وہ تسبیحات کرتے ہیں رکوع میں, آپ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں, آپ کسی اور موقع پر دعا کرتے ہیں, ان میں کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی, وہ لوگوں پر چھوڑ دی گئی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ دعا کریں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ استحباب ہے. تو یہی معاملہ حج میں بھی ہے. اب مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک اور چیز کو دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم صحیح پر جائیں, عمرہ کرتے ہیں آپ.
جی,
اللہ نے آپ کو بھی سعادت دی ہوگی, بہت سے دوسرے لوگ
جی
بھی کرتے ہیں.
جی,
آپ پوچھیے ذرا لوگوں نے قربانی کی ہے عمرے میں؟
نہیں کرتے قربانی.
کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جانتے ہیں کہ 60 اونٹ آپ نے قربان کیے تھے جب حدیبیہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. کیا وجہ ہے؟
شاید
اس لیے کہ قربانی لازم نہیں ہے. یعنی وہ عمرے کا حصہ ہے لیکن تطوعاً کی جاتی ہے.
ٹھیک,
لازم نہیں ہے. اچھا, حدی کے جانور حضور کتنے اہتمام سے لے کے جاتے تھے؟ اب آپ حج پہ حدی کے جانور لے کے جاتے ہیں؟
نہیں.
اس لیے کہ حدی کے جانور لے جانا یہ استحباب ہے, اچھی بات ہے, موقع ملے تو لے جائیے, یہ لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
خود حج پر قربانی کرتے ہیں. کوئی شخص بھی پاکستان سے جو جاتا ہے قربانی نہیں کرتا, آپ حیران ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قربانی حج کی قربانی ہوتی ہی نہیں, وہ اصل میں عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک,
سمجھ رہے ہیں؟
بالکل صحیح ہے.
تو اس لیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عمرے اور حج کے مناسق کیا ہیں. تو عمرے کے مناسق میں کچھ چیزیں لازم ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ نے احرام باندھنا ہے, آپ نے طواف کرنا ہے, آپ نے اس کے بعد اپنے بال منڈوا دینے ہیں, یہ لازم ہے. اس میں مستحب چیزیں, اس میں نفل چیزیں, اس میں نیکی کے کام کیا ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ
صحیح کر لیں
یعنی جس طرح آپ نے طواف کیا اسی طرح آپ صحیح کر لیں. آپ نے قربانی کرنی ہے تو کر لیں. آپ کوئی حدی کا جانور لے کے گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نفل کر دی گئی ہیں. تو بحث اضافی کی نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ کیا چیز لازم ہے, کیا چیز لازمی مناسک کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا, اور کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں, جو تطوع ہیں, جو نیکی کی چیزیں ہیں. تو قرآن مجید نے بالکل صحیح کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے. فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم.
ٹھیک,
اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا تو اللہ اس کو قبول فرمانے والا ہے. یہی معاملہ قربانی کا. اس وقت تو مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ مقامی لوگ قربانی کرتے ہوں. عمرے پہ میں نے نہیں دیکھا کوئی شخص بھی قربانی کر رہا ہو, لیکن قربانی بھی مناسک میں شامل ہے.
ٹھیک
حامدی صاحب, میرا یہ کوشچن ہے کہ ورلڈ وار ون سے پہلے تک مسلمانوں میں ایک خلافت رہی تھی, چاہے وہ آٹومنز ہوں یا عباسی ہو, تو اس کے بعد سے خلافت بائی ڈیزائن یا جو بھی ویسٹ نے عربین پنسولا میں جو بھی کیا, اور خلافت اس کے بعد ختم ہو گئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں تب سے مسلمان ایز اے ایک جو قوم ہے ان پہ کافی سختی آ رہی ہیں. تو خلافت کی اب کیا امپورٹنس ایک مسلم کمیونٹی کے لیے ہے, اور آیا آپ کے خیال میں وہ اب نیشن سٹیٹس جو آ گئی ہیں تو اس میں فیوچر میں کیا اب خلافت کی امپورٹنس رہ جائے گی مسلمانوں کے لیے, وہ کبھی آئے گی بھی کہ نہیں؟
یہ جو آپ نے فرمایا کہ مغربی ملکوں نے چھین لی, کوئی کسی سے نہیں چھینتا. اصل میں جب کوئی قوم اس کی اہل نہیں رہ جاتی تو اس سے حکومت چھن جاتی. خلافت کا کیا مطلب تھا؟ خلافت کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک مرکزی حکومت قائم ہے. یہ مرکزی حکومت پہلی جنگ عظیم سے بہت پہلے اپنے آپ کو سمیٹ چکی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ مغل اس کا حصہ نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مشرق بعید کے ممالک میں اس کی عملداری نہیں تھی. تو ایسا نہیں کہ وہ ساری دنیا میں تھی. اصل میں وہ ایک تاریخی تسلسل کا نام تھا کہ اس سے پہلے مرکزی سطح پر جب شروع شروع میں مسلمانوں نے خلافت راشدہ کے بعد اپنا نظم قائم کیا تو بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی. تو اس کو اموی سلطنت کہا جاتا تھا, اموی خلافت بھی کہہ لیا جاتا تھا. یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے. خلافت, سلطنت, حکومت یہ بالکل سیکولر الفاظ ہیں اور ایسے ہی بولے جاتے ہیں جس طریقے سے آپ آج کے زمانے میں بولتے ہیں. پھر بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں, یعنی جب بنو عباس کی حکومت قائم ہو رہی تھی, تو مسلمانوں کی دو بڑی خلافتیں قائم ہو گئیں, ایک اندلس میں اور ایک بغداد میں. دونوں پیرلل قائم رہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ کئی سو برس تک قائم رہیں, اور اب بڑے فخر کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ محض ایک تاریخی واقعہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی حکومت قائم ہوئی جس کے تحت بہت سے ممالک تھے. وہ ایک سمبولک طریقے سے, علامتی طریقے سے مسلمانوں کی خلافت سمجھی جاتی تھی. وقت کے ساتھ اس کو ختم ہونا تھا. اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے ایک جگہ کے اوپر, اپنے علم کے لحاظ سے, اپنے عمل کے لحاظ سے, اپنے اخلاق کے لحاظ سے, تو دنیا میں کسی چیز کی ضمانت نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس, یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تاریخ کا پہیہ چلاتے رہتے ہیں. اس میں قومیں آتی رہتی ہیں, قومیں جاتی رہتی ہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ جب عربوں کو بڑا مقام حاصل ہوا, اس کے بعد وہ زمانہ آیا جب ترکوں کو بہت بڑا مقام حاصل ہو گیا. آپ کے لیے شاید یہ باعث تعجب ہو کہ یہ ترک کون ہے, یہ یاجوج ماجوج ہے. یعنی اصل میں گوگ میگوگ کا یا یاجوج ماجوج کا خروج ترکوں سے شروع ہوا ہے. وہ مسلمان ہو گئے تو اس وجہ سے ہمیں کچھ تعجب نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے. تو یہ سب خلافت کی کنٹینیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس زمانے کی سلطنتیں ہیں. برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت ابھی تک جاری ہے. یعنی اس وقت بھی ملکہ برطانیہ علامتی طور پر ہی صحیح وہ کینیڈا کی بھی حکمران ہے, وہ آسٹریلیا کی بھی حکمران ہے. تو سلطنتوں کا ایک دور رہا ہے. عربوں کی سلطنت کے لیے خلافت کا لفظ اختیار کیا گیا, اس کا کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ کیا اسلام ہم کو یہ پابند کرتا ہے کہ دنیا میں ہماری ایک حکومت ہونی چاہیے؟ یہ آپ کے حالات پر ہے. آپ قومی سطح پر کہاں کھڑے ہیں, آپ کی کیا حیثیت ہے. قدیم زمانے میں اتنے بڑے بڑے علاقوں میں جب سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فاتحین کا دور تھا, فتوحات کی جاتی تھیں. اور جس طرح کے برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت قائم ہو گئی, جس طرح اس سے پہلے رومی سلطنت قائم ہو گئی, تو عام طور پر یہ طاقت تھی یا تلوار تھی جس کے ذریعے سے یہ سلطنتیں قائم ہوتی تھیں, بڑی بڑی قائم ہو جاتی تھیں. یعنی مغل یہاں پہ آ کے ریفرنڈم کرا کے تو حکمران نہیں بنے تھے. اسی طرح ایران میں صفویوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہ کوئی لوگوں کی مرضی سے قائم نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس وقت تو ایران میں جس نقطہ نظر کے وہ حامل تھے اس کے برخلاف لوگوں کی اکثریت تھی. اس کے باوجود ہو گئی. کیونکہ بڑے حکمران آتے تھے یا بڑے فاتحین آتے تھے پتہ کر لیتے تھے. تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ایک تاریخی عمل ہے جو اس طریقے سے جاری رہا, اس کا کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے. ہم اس وقت قومی ریاستوں کے دور میں جی رہے ہیں. قومی ریاستیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس پر الگ سے بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا قومی ریاستوں کے معاملے میں مجھے دو چیزوں پر سخت اعتراض ہے. ایک یہ کہ آپ لوگوں کی نقل مکانی پر پابندی لگا رہے ہیں, یہ آپ کو کوئی حق نہیں. خدا کی زمین سب انسانوں کے لیے, نقل مکانی کرنا یعنی ایک ملک کو چھوڑنا دوسرے ملک میں چلے جانا, یہ اصول کی بات یہی ہے کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. تو اس وجہ سے کسی کو بھی حق نہیں, یہ انسان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ ویسا کرے. میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ ان قومی ریاستوں کی جگہ پر ایک عالمی ریاست کی طرف انسان بڑھے تاکہ غریبوں کا کچھ بھلا ہو. جس طرح کے اخراجات ہم بم بنانے پر اور اس طرح کی فوجیں رکھنے پر کر رہے ہیں, وہ اخراجات نہ ہوں, یہ اچھی باتیں ہیں. لیکن یہ کہ مذہب نے کسی چیز کا پابند کر دیا ہے, بالکل پابند نہیں کیا. یعنی آپ چاہیں تو ایک حکومت قائم کر لیں, بہت اچھی بات, مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی اگر ریاست ہے متحدہ اسلامیہ کوئی قائم ہو جائے. لیکن یہ کوئی مذہب کا مطالبہ ہے اس طرح ہی کوئی بات نہیں. یہ قائم کیسے ہوتی ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کسی قوم کی علمی برتری سے قائم ہوتی ہیں. اس علمی برتری کا ظہور اس سے پہلے تلوار میں ہوتا تھا, اب بھی اسی میں ہوتا ہے. یعنی آج بھی جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں ان کے یہاں ان کی علمی برتری جب تک بندوق کی طاقت میں نہیں ڈھلتی اس وقت تک نہیں قائم ہوتی. تو یہ اس کا سادہ اصول ہے, اس کو مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے.
ٹھیک, آپ کا کوشچن جی.
میرا سوال یہ ہے کہ سر ابھی ہمارا ملک ایک انتشار کا شکار ہے. اب یہ انتشار ہر جگہ پہ ہے, صرف آپ اسٹوڈنٹس کی جاب پہ دیکھ لیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں, آپ شادی شدہ زندگیوں میں دیکھ لیں. اور جو انفارچونیٹلی ہمیں جو حکمران ملے ہیں ملک کے لیے, وہ اس چیز کو فردر ایک ورس سچویشن کے اندر لے کے جائے جا رہے ہیں. میرا سوال بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہماری اپنی کسی کوتاہی یا غلطی کا ہمیں سزا مل رہی ہے, یا ہم سے پہلے جو لوگ ہو کے گئے یہ ان کی کسی کی غلطی کا ہمیں ہے رزلٹ ہے, اور یہ کب تک رہنا ہے یہ صورتحال؟ کیونکہ آپ دیکھیں دن بدن حالات بدلتے ہی جا رہے ہیں اور خرابی کی طرف ہے, مثبت کی طرف نہیں ہے.
دو چیزیں بنیادی طور پر قوموں کی زندگی میں خرابی کا باعث بنتی ہیں.
جی.
ایک یہ کہ ان کے یہاں جہالت کی کتنی مقدار پائی جاتی ہے. یعنی یہ تو نہیں کہ جہالت بالکل ختم ہو جائے, لیکن اس کا نسبت تناسب کیا ہے؟ یعنی کسی قوم میں وہ 2% ہوگی, کسی میں 4% ہوگی. ہمارے ہاں الحمدللہ اس کی نسبت تناسب کافی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ایک بڑا سبب تو یہ چیز بنتی ہے. اچھا, جہالت کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے, اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی واضح شرح نہیں رہتی, آپ کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں, ایک خلجان کے ساتھ قومی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں, اور پھر قومی زندگی کے تمام فیصلے بھی اسی خلجان کی روشنی میں کرتے ہیں. تو ہمارا ملک خاص طور پر, کیونکہ آپ نے ملک کے بارے میں سوال کیا ہے, ہمارا ملک اپنی پیدائش ہی سے دو امراض میں مبتلا ہو گیا ہے. ایک یہ کہ وہ آج کل کی سیاست کے لحاظ سے, آج کل کی سیاست سے میری مراد ہے جو اس وقت بین الاقوامی سیاست ہے. مجھ سے ایک سوال کیا گیا تو میں نے عرض کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب سلطنتیں قائم ہوتی تھیں, فتوحات ہوتی تھیں, آپ ان ملکوں کو فتح کر کے وہاں پہ اپنی بڑی بڑی خلافت یا ریاست یا سلطنت قائم کر لیتے تھے. برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت اسی ہندوستان میں موجود تھی, 47 میں وہ بھی چھوڑ کر گئے, زیادہ عرصہ نہیں گزرا. بلکہ 1928 سے پہلے تو بین الاقوامی قانون یہی تھا کہ اگر آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیں. اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا. تو یہ سلطنتیں یہ ریاستیں اسی طریقے سے قائم ہوتی رہتی تھیں. پاکستان جب قائم ہوا تو یہ بطور ایک نیشن سٹیٹ کے قائم ہوا, قومی ریاست. نیشن سٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ قومی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں جو لوگ بستے ہیں رنگ نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر انہیں ایک قوم مان لیا جائے اور وہ وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں, یہ قومی ریاست ہے. لیکن ہم نے پہلے دن سے ایک مذہبی ریاست بنانے کا فیصلہ کر لیا. تو قومی ریاست اور مذہبی ریاست کے تصور کی کشمکش پیدائشی کے ساتھ شروع ہو گئی, آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یعنی اس کا فیصلہ ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا, ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں اس کے بعد پھر کشمکش شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جو مذہبی طبقات ہیں وہ اصل میں اپنے ذہن میں مذہبی ریاست کا ایک تصور رکھتے ہیں, وہ تصور جدید قومی ریاست سے متصادم ہے, اس کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ اصول میں بھی اس کے خلاف ہے, وہ فروع میں بھی اس کے خلاف ہے. نتیجے کے طور پر ایک مرض ہے جو لاحق رہتا ہے, ایک کشمکش جاری رہتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت یہاں کس کو کرنی ہے؟ یعنی حکومت بندوق کو کرنی ہے، عامۃ الناس کو کرنی ہے. تو یہ کشمکش بھی ہمارے ملک میں بس تھوڑے ہی عرصے کے بعد پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک اسی طرح جاری ہے. اس کا فیصلہ بھی نہیں ہو پایا ابھی تک. یعنی اس کے بارے میں اگرچہ گفتگو کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے اور ہم جمہوریت کو یہ چاہتے ہیں، ابھی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں قومی سطح پر اس ملک کے تمام اداروں نے یکسوئی کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر رکھا ہوا. چنانچہ بندوق اور عوام کی طاقت کی کشمکش یہ مسلسل اس ملک میں ایک مرض کی طرح جاری ہے. اس وقت بھی آپ اسی کے مناظر دیکھ رہے ہیں. پچھلے 10 سال میں جبکہ بظاہر جمہوریت رہی، ہم نے اسی کے مناظر دیکھے ہیں. اور جب نہیں ہوتی جمہوریت، اس وقت تو در حقیقت یہ بحث دوسری جانب جا چکی ہوتی ہے. یہ دو امراض ہیں جو اس ملک کو لاحق ہیں. ہم اگر جہالت کے خلاف جنگ کریں، میں اس کو کہتا ہوں کہ وار اگینسٹ اگنورنس، اس کو ایک تحریک بننا چاہیے کہ اپنی قوم کی جہالت دور کی جائے. اور دوسرے یہ کہ ان دو چیزوں کے بارے میں دیکھیے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بنیادی امراض ہیں، پیدائش سے لاحق ہیں. ان دو چیزوں کے بارے میں اپنی قوم کو یکسو کریں، واضح طور پر سمجھ لیں کہ ہمیں پاکستان کو ایک قومی ریاست کے طور پر چلانا ہے یا ایک مذہبی ریاست کے طور پر چلانا ہے، اور واضح طور پر فیصلہ کر لیں کہ یہاں عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے فیصلے کرنے یا بندوق کو فیصلے کرنے. تو میرے نزدیک اس کے سوا کوئی راستہ نہیں.
ٹھیک جی. سر میرا کوشچن ہے ایمان بیر رسول پہ. میں نے آپ کی سورہ بقرہ کی دروس سنے، اس میں یہ واضح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جرم ہے، وہ جرم ہے، وہ اس طرح سے ایمان کا حصہ نہیں ہے جیسے کہ ایمان آخرت پر ایمان ہے یا خدا پر ایمان ہے. جبکہ آپ کے دروس میں یہ چیز کلیئر ہے کہ وہ ایمان کا حصہ ہے. اور جیسے آیت بر ہے، اس میں بھی رسولوں پر ایمان جو ہے، یا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں بھی رسولوں پر ایمان کے بارے میں کلیئرلی ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 7 اور 8 جو ہے، اس میں تو اللہ جل شانہ نے انبیاء کے لیے بھی یہ لازم قرار دے دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں گے، نبی امی کی پر ایمان لائیں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، تو پھر ہی وہ اللہ کے نزدیک معتبر ہوں گے. تو اس کو پلیز وضاحت کر دیں کہ وہ اس کا ہم جرم، آپ جرم کیوں فرماتے ہیں؟ وہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر تو کوئی شخص جو ہے اللہ جل شانہ کے سامنے سرخرو ہو ہی نہیں سکتا.
ایمان تو اللہ پر ایمان کا نام ہے. اللہ پر ایمان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہم اپنی پیدائش سے لے کے آتے ہیں. عہد الست کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب انسان نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا. جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع آنا شروع ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی اطلاع نہ آتی، انسان جیسے کیا ویسے ہی ہوتا، تو اللہ پر ایمان سے آگے اس سے کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں کو اپنے مکالمے سے مشرف فرمایا تو پھر کچھ لوگوں کو پیغمبر منتخب کیا. اب یہ چیزیں ایمانیات میں شامل ہوتی چلی گئیں، لیکن یہ شامل ہوگی جیسے جیسے یہ آتی چلی جائیں گی. دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ایمان کا حصہ ہے اور ایک نہیں ہے. دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیزیں انسان کو بنیادی طور پر اختیار کرنی ہے اور کیا چیزیں وقت پر اختیار کرنی ہے. مثلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آج سے 1400-1500 سال پہلے ہوئی ہے. جب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں تھا. یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے، اس میں اصل میں بنی اسرائیل جو خدا کی منتخب قوم ہے، اس سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ اس نبی امی کی پیروی کریں گے، ان کی مدد کریں گے. یعنی ایک قبل از وقت عہد لیا گیا ہے بنی اسرائیل سے، ساری انسانیت سے نہیں لیا گیا تھا. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی دعوت کے علمبردار ہے. وہ ایک قوم تھی جس کا اللہ نے انتخاب کیا کہ وہ نبوت کے منصب پر بحثیت مجموعی پوری قوم فائز ہوگی. اسی چیز کو سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہ بیان کیا کہ فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا اس مقصد کے لیے. تو تمام پیغمبر جب آئیں گے، دیکھیے اصول میں یہ بات حضرت آدم ہی سے کر لی گئی تھی. آپ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں دیکھیے، وہاں یہ کہا گیا کہ اما یات انکم منی خدا، میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے گی تو اس کو مانیں گے. تو کوئی بھی ہدایت اللہ کی طرف سے آئے اس کو ماننا یہ لازم ہے. اب ماننے کا لفظ ظاہر ہے ایمانی کے لیے بولا جائے گا، لیکن اس ہدایت کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو کیا وہ اپنی بنیادی فطرت کے لحاظ سے ہی اس کا مکلف تھا؟ نہیں، اس کے آنے کے بعد مکلف ہوتا ہے. آنے کے بعد وہ اس تک پہنچتی ہے تب مکلف ہوتا ہے، وہ اس پر واضح ہوتی ہے تب مکلف ہوتا ہے. اس لیے اس کو جرم سے تعبیر کیا جاتا ہے.
سورہ آیت 158 میں فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ.
یہ بنی اسرائیل کو کہا نا, ایمان لاؤ.
اور جس وقت وہ آئیں گے, جو شروع ہے اس میں جو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اس میں تو انسانوں کو, اس میں تو انسانوں کو ہی ایڈریس کیا گیا.
جب رسالت میں آپ کی بعثت ہو گئی تو اس کے بعد سے پوری انسانیت کے لیے آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. یعنی اس وقت دنیا میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو سنے, آپ کے پیغام کو سمجھے اور اس کے بعد ایمان لائے. وہ نہیں لائے گا تو مجرم قرار پائے گا. تو اس وجہ سے ہر چیز اپنے موقع کے لحاظ سے ہوگی. یعنی آخرت ہے مثال کے طور پر, جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے بارے میں بتا نہیں دیا گیا کہ میں ایک ایسا دن لانے والا ہوں جس میں حساب لوں گا, جس میں کتاب لوں گا, تو آخرت پر ایمان ایمانیت کا حصہ نہیں بنے گا. لیکن جب یہ بتا دیا جائے گا تو یہ ایمانیت کا حصہ بھی بنے گا اور اس کا انکار کرنے کے نتیجے میں آدمی مجرم بھی قرار پائے گا. تو وہ یہ بات ہے جس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمانیات کو بیان کرتے ہیں تو کبھی وہ اس کی تفصیل کر دیتے ہیں تمام تر, اور کبھی وہ صرف وہ بنیادی بات بیان کرتے ہیں جو سب کے یہاں مشترک ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو فلاں چیز کی خلاف ورزی کرے گا وہ ایک جرم کا ارتکاب کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے کہ میرے فرشتے ہیں تو فرشتوں پر ایمان میری فطرت کے اندر سے نہیں پیدا ہونا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اگر اللہ تعالیٰ کتابیں نازل نہ کرتے, صرف پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت پہنچا دیتے, تو کتابیں ایمان کا حصہ نہ بنتی. تو یہ فرق ہے جس کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک ہے وہ ایمانیات کی بنیادیں جو پوری انسانیت میں مشترک ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ دو ہی ہیں, ایک اللہ پر ایمان اور ایک آخرت پر ایمان. اور وہ کیا چیز ہے کہ جس کا تعلق اصل میں کسی پیغمبر کی بعثت سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, وہ اللہ کا وہ پیغمبر ہے جو ایک خاص دور میں آئے گا, اپنا دعویٰ پیش کرے گا, اپنی بات بیان کرے گا. اب لوگوں تک وہ پہلی شرط کیا ہے کہ پہنچائی جائے, دوسری شرط کیا ہے ان پر واضح کی جائے, اس کے بعد انکار یا اقرار زیر بحث آتا ہے. اس فرق کو واضح کرنے کے لیے جرم کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. یعنی جو جرائم ہوتے ہیں جن کا ایک وقوع پذیر ہونے کا وقت ہے, ان کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بیان کریں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے تو میں عالمی سطح پر اس کو بیان کروں گا تو صرف دو باتیں کہوں گا, یہ کہ سچے پروردگار کو مانو جو اس کائنات کا خالق ہے, اور اس بات کا احساس رکھو کہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. بس دین کی ابتدا ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ میں نے فرشتے بھی بنا رکھے ہوئے ہیں, ان فرشتوں کے ذریعے سے میں پیغام بھیجتا ہوں. اب یہ پیدا ہونا شروع ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں ایمانیات کی فہرست تو میری کتاب میزان میں آپ دیکھیں, اس میں جب میں نے ایمانیات پر گفتگو کیا تو پانچوں ایمانیات پر کی.
جی صحیح. جی سر, میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انا پرستی کے بارے میں اسلام کیا احکامات دیتا ہے؟
انا پرستی
جی,
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی دو چیزیں ہیں, ایک انا جس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے.
جی,
یہی وہ چیز ہے جس کا مظاہرہ اس وقت کرایا گیا جب آدم کی تخلیق ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور جنات ان کو حکم دے دیا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ ان کے سامنے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اپنی انا کی بنیاد کے اوپر رویہ اختیار کرتے ہو یا خدا کے حکم کے سامنے صرف گندا ہوتے ہو. تو اس موقع کے اوپر ابلیس نے انکار کر دیا, اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا ہے, یہ کہ اس نے ابا واستکبر, اس نے انکار کر دیا اس لیے کہ اس نے تکبر اختیار کیا. اور اس تکبر کو پھر کھول بھی دیا دوسری جگہ کہ اس تکبر کا باعث کیا بنا, اس کی خلقت کے بارے میں اس کا تصور کہ میں چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے برتر ہوں, خلقتنی من نار, تو اس وجہ سے میں انکار کر رہا ہوں, میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا. دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ جنس. اس کا اظہار بھی اسی وقت ہو گیا. آدم و حوا دونوں کو ایک باغ میں رکھا گیا, دونوں میاں بیوی تھے, اسی طرح کی پابندی لگا دی گئی جو پابندی اب ہم رمضان میں لگاتے ہیں, خلاف ورزی ہو گئی. اس لیے کہ یہ دائیا انسان کے اندر پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. اور پھر آپ سورہ اعراف میں دیکھیے اس واقعے کو بیان کیا ہے, اور پھر یہ کہا ہے کہ شیطان یہیں سے حملہ آور ہوا کرے گا. اور اس میں بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے ایسے ہی تمہارے اتروایا کرے.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو ابھی اپنے انا پرستی کی بات کی, اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا, اس انا میں اور خودداری میں فرق کیا ہے؟
خودداری ایک بالکل دوسری چیز ہے. خودداری یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ وہ خدا کا بندہ ہے, خدا کی مخلوق ہے, وہ دوسرے انسانوں کا بندہ نہیں ہے, اور اپنے اس احساس کے ساتھ جیے. یعنی اپنی ابدیت کا شعور رکھنا خدا کے حوالے سے, اور بندوں کے درمیان اپنے مساوی ہونے کے احساس کے ساتھ جینا, اس سے خودداری پیدا ہوتی ہے. تکبر ہے, تکبر کی تعریف اتنی عمدہ کی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفتگو میں, بہت مشہور روایت ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ انسان حصے جمالیات لے کے آیا، بعض اوقات اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں.
ٹھیک.
تو پھر پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، اس کو آپ نے انا پرستی کہا
جی.
کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے دیا کہ بطر الحق و غمت الناس. تکبر یا انا پرستی دو چیزوں کا نام ہے. آپ کے سامنے کوئی حقیقت آئے اور آپ اس کے سامنے اکڑ جائیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیں، اور آپ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھیں، کسی کو کم دولت ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھیں، کسی کو کم علم ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھیں، کسی کو حسن و جمال میں نیچے ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھیں. تو جب آپ اپنے بھائیوں کو جو ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں کسی بنیاد پر حقیر سمجھتے ہیں، وہ حقارت آپ کے رویے سے بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ حقارت آپ کی گفتگو سے بھی بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے، وہ آپ کے طرز عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے. یہ حقارت ہے جو دوسروں کے لیے اگر ظاہر ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ متکبر ہیں. یہی حقارت ہے جس کا اظہار ابلیس نے کیا ہے، یعنی اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو پانی مٹی کے گارے سے آپ نے پیدا کر دیا ہے، میں تو اس سے برتر مادے سے پیدا ہوا ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو یہ مٹی کے بنے ہوئے ایک پتلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں. تو اس نے گویا اپنی خلقت سے استدلال کر کے تکبر کو اختیار کر لیا.
ٹھیک. ایک یہ کوشچن ہے جاوید صاحب کہ سورہ حجرات کا ریفرنس دیا انہوں نے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید اس میں ایک شرط لگا رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، اس کا مطلب عام حالات میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بظاہر فاسق نہیں ہے وہ کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پھر اس کی تحقیق کرنی ضروری نہیں ہے. یہ اس کا مطلب
دیکھیے وہاں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ خبر لانے والے کے بارے میں اگر کسی تردد میں مبتلا ہیں تو کریں گے نا، یعنی ایک سکا آدمی ہے، معقول آدمی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی لپاٹیا نہیں ہے، ادھر ادھر کی خبریں نہیں اڑاتا، افواہیں نہیں پھیلاتا، تو پھر کیوں کریں گے؟ پھر ظاہر ہے کہ آپ
اس کی خبر پر اعتماد کر لیں گے.
اس کی خبر پر عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں ہم، یعنی اعتماد کرنے کے اوپر ہی دنیا چل رہی ہے. اگر ہم یہ اعتماد نہ کریں تو پھر تو ایک دن کے لیے بھی دنیا نہیں چلتی. تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو لازمن تحقیق کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدمی سکا ہے تو آپ کو تحقیق نہیں کرنی چاہیے، بھئی تردد پیدا ہو جائے گا ضرور کریں گے، لیکن وہاں خاص طور پر زور دیا گیا کہ جب تم جانتے ہو کہ جس شخص کی طرف سے یہ خبر مل رہی ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، کس طرح کا آدمی ہے، تو پھر تو لازمن تحقیق کرنی چاہیے. ہمارے محدثین نے دیکھیے بالکل صحیح استدلال اس سے کیا کہ فاسق کی خبر کی ہم تحقیق کریں گے، اور جس کا فسق معلوم نہیں ہے اور اس کی سکاہت بھی معلوم نہیں ہے اس کو مجھول قرار دے دیں. اس لیے کہ اس کے مقابل میں ہمیں اعتماد ہونا چاہیے نا کہ آدمی سکا ہے. اچھا پھر یہ کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خبر کی تحقیق کرو. خبر کی تحقیق کے بھی دونوں پہلو ہیں، یعنی جو خبر لے کے آیا اس کا فاسق ہونا تو معلوم ہی ہے، تو وہاں تو اصل میں درایت کی تعلیم دی گئی ہے آپ.
ٹھیک
کہ اب آپ یہ نہ دیکھیے محض کہ لانے والا کون ہے. لانے والے کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ کون ہے، پھر خبر کی تحقیق کریں، دیکھیں کیا بات ہے کیا نہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فاسق ایک خبر لے کے آتا ہے یا کوئی ایسا آدمی خبر لے کے آتا ہے، خبر ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، یعنی کوئی اقدام کرنے سے پہلے.
ٹھیک جی جناب.
میرا سوال جی حصول رزق کے بارے میں ہے کہ رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی قسمت کا یا نصیب کا ہے وہ آپ کو لکھا گیا ہے، اور جس وسیلے سے ملنا ہے وہ بھی خدا کو جا خدا جانتا ہے، خدا اس کو متعین کرتا ہے. لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کاروبار کرنا، ایک سے زیادہ نوکریاں کرنا رزق کے حصول کے لیے یا اپنی وہ انکم کو بڑھانے کے لیے، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات مختلف وسیلے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنے وسیلے بدل رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں انکم کم ہو رہی ہے تو شاید اس سے زیادہ ہو جائے. آیا یہ جو کوشش ہے یہ ہماری کہیں ہمیں متقی ہونے سے دور تو نہیں کر رہی، تقوی سے دور تو نہیں کر رہی؟ فرسٹ تھنگ. سیکنڈ، اگر تقوی سے یہ دور کر رہی ہے تو کہیں یہ مطلب توحید کا جو ایک ڈیفینیشن ہے اس کے خلاف تو نہیں ہوتی؟ کہاں تک کی کوشش ہماری جو ہے وہ حلال ہے یا اچھی ہے یا بہتر ہے، اور کہاں پہ جا کے ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، خدا پہ چھوڑ دینی چاہیے؟ بیکاز فی زمانہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات فیملی کو بھی ٹائم نہیں دیا جا رہا، والدین کو بھی نہیں دیا جا رہا اور اولاد کو بھی نہیں دیا جا رہا، آپ اتنی زیادہ اس کے پیچھے بھاگ کر رہے ہیں. حالانکہ اگر رزق لکھ دیا تو آپ شاید فارغ بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو وہ رزق مل جانا ہے، اس کے لیے وسیلہ کیا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے.
ٹھیک ہے،
اس کے بارے میں میرا سوال ہے.
یہ اس میں دو سوالات آ گئے ہیں، ایک اطلاقی ہے اور ایک اصولی ہے. اطلاقی پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اصولی لحاظ سے یہ سمجھیے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ فلاں صاحب 10 روپے کمائیں گے زندگی میں اور اس کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ ایک دکان کریں گے, صبح جائیں گے 10 روپے ان کو مل جایا کریں گے. تو پھر تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو اللہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے. ایسا نہیں کیا گیا, یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی پیدا کر دی ہیں دنیا میں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے مواقع پیدا کر کے تمہارا رزق بھی لکھ دیا ہے. اب تمہیں تلاش کرنا ہے جا کے, تو تلاش کہاں کریں گے؟ ظاہر ہے تلاش کرنے کے لیے وہی راستہ اختیار کریں گے جو خدا نے ہمارے فطرت میں رکھا ہے. یعنی ہم دیکھیں گے کہ اچھا کیا وسیلے ہوں گے, کیونکہ تلاش کرنے کا یہ طریقہ خدا نے اختیار نہیں کیا کہ یک بیک ہم صبح کے وقت اٹھیں, اپنے تکیے کو الٹیں اور اس پہ سے 10 روپے نکلیں. تو اس وجہ سے آپ کو وسیلے تلاش کرنے ہیں, آپ کو جدوجہد کرنی ہے, اور قرآن مجید اس وسیلے تلاش کرنے کو, رزق تلاش کرنے کو جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ ابتغائے فضل اللہ, اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلنا. اس سے جو مال یا دولت ملتی ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ خیر ہے. یعنی خیر کا لفظ نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے دین میں اگر آپ دولت کمانے کے لیے نکلتے ہیں, اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اس کے لیے وسائل تلاش کرتے ہیں, تو آپ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یہ کوئی کانڈیم کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ کوئی مذمت کی چیز نہیں ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری تلاش پر رکھا ہے تو تلاش میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک راستہ دیکھا پھر دوسرے پر چلنے کے لیے, دوسرا دیکھا پھر تیسرے پر چلنے کے لیے, تو یہ کرنا چاہیے آپ کو. کیونکہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ اصل میں خدا کے قانون کے مطابق عمل کر رہے ہیں. جب آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے, ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں گے, تو آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں آپ کی اسکیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اب آپ خود ہی گھر میں میرے بھیج دیں. تو ایک تو اصول میں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں دولت کو مایا کا جال نہیں کہا گیا. صوفیانہ مذاہب میں بے شک یہ ایسے ہی. ہمارے دین میں صرف ضروریات تک انسان کو محدود نہیں رکھا گیا, بلکہ زینت کی چیزوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ میں نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہے. ہمارے دین میں دین خیر جس طرح نیکی کو کہتا ہے اسی طرح دولت کو بھی خیر کہتا ہے, روپے پیسے کو بھی خیر کہتا ہے. اور جس طریقے سے آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, ایسے ہی رزق کی جدوجہد کے لیے نکلیں تو یہ بھی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. آپ دیکھیے تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں رعایت پر گفتگو کر رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں حکم دیا گیا تھا, اس میں خاص طور پر اس کا حوالہ دیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفروں میں نکلنا پڑتا ہے یا جدوجہد کرنی پڑتی ہے یا بہت سا وقت دینا پڑتا ہے, تو وہ جتنا بھی قرآن ممکن ہو پڑھ لیا کرے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس کا. تو دولت کمانا, اس کے لیے وسائل تلاش کرنا, اس میں بہتری کے مواقع پیدا کرنا, یہ ہمارے دین میں مطلوب قرار دے دیا گیا ہے. اب جو اگلا آپ کا اطلاقی پہلو ہے اور وہ یہ کہ لوگ اس میں غیر متوازن رویہ اختیار کر لیتے ہیں, جس کا آپ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ ان کو بعض وقت بچوں کی فکر بھی نہیں رہتی, ان کو وقت بھی نہیں دے پاتے. یہ ایک غلط بات ہے. جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں کرنا ہے, یعنی آپ تو دولت کی بات کر رہے ہیں, اگر آدمی اپنے بچوں کو بیوی کو الگ کر کے رکھ دے, اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرے اور سارا دن نوافل پڑھتا رہے تو اس کی بھی مذمت کی جائے. اس لیے کہ اس دین میں آپ کا آئیڈیل کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ توازن. یعنی آپ کو بدن کی تطہیر بھی رکھنی ہے, آپ کو خورونوش کی تطہیر بھی رکھنی ہے, آپ کو اخلاق کی تطہیر بھی رکھنی ہے, اور ان سب میں ایک توازن پیدا کرنا ہے. یہ توازن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق فرائض میں بیان بھی کر دیا ہے. تو اس وجہ سے آپ اگر معاش کی جدوجہد کر رہے ہیں اور کوئی بڑی مجبوری لاحق نہیں ہے, تو ایک متوازن رویہ اپنائیے. کیونکہ اگر آپ بیوی گھر میں لائے ہیں تو اس کے بھی حقوق, بلکہ ہمارے ہاں تو دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہاں تک فرمایا والے نفس کا علیہ کا حق, یعنی بیوی بچے تو الگ ہے, آپ کے اپنے وجود کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. اس کو آرام ملنا چاہیے, اس کو تفریح ملنی چاہیے, اس کو نشاط ملنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں جس سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس سے بھی بچنے کی صحیح کیجئے. اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو دی گئی, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. صحیح متوازن رویہ یہ.
ٹھیک جاوید صاحب, ایک یہ کوشچن ہے کہ اسلام میں تبرکات کی کیا اہمیت ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف خانہ کعبہ کا غلاف ہے وہ ایک متبرک چیز ہے, فلاں چیز ہے. وہ تبرکات کے ساتھ جس طرح سے ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے, جو ایسوسیشن ہوتی ہے, جو نسبت ہوتی ہے, اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟
اس کے دو درجے ہیں. یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کی کوئی چیز دیکھتا ہے. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال زمزم ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمزم پینا یا زمزم کے بارے میں کوئی تصور رکھنا یہ کوئی مناسک حج اور مناسک عمرہ میں شامل نہیں ہے.
صحیح.
آپ اگر جائیں اور زمزم پیے بغیر ہی واپس آ جائیں تو آپ کے عمرے حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے.
لیکن یہ وہ چشمہ ہے کہ جو ہمارے پروردگار نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہاں ہے.
ٹھیک.
یہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے تاکہ وہاں جانے والے لوگ اس سے مستفید ہوں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوق سے اس کا پانی پیا.
ٹھیک ہے.
ہم سب بھی جاتے ہیں تو بڑے شوق سے اس کا پانی پیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس سے آپ کو ایک خاص طرح کی نفسیاتی سکینت ملتی.
ٹھیک.
یہ سکینت بعض اوقات دوسری چیزوں میں ملتی. یعنی یہ کسی بزرگ کا کوئی کپڑا ہو سکتا ہے. اب اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی آپ کو دے دی, صحابہ کرام میں اس کے واقعات
ایسا ہے,
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اندر یہ جذبات پیدا نہ ہو کہ میں اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو روندنا شروع کر دے؟ تو یہ جو فطری جذبات آپ کے متعلق ہوتے ہیں, دین اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا.
ٹھیک ہے.
یہ فطری جذبات ہے. اب اس سے آگے بڑھ کے آپ اس سے یہ برکت ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ میں اس کو اگر صبح صبح دیکھوں گا تو اس سے مجھے اولاد ملنا شروع ہو جائے گی, میں اس سے مدد مانگنا شروع کر دوں گا, میں اس سے رزق طلب کرنا شروع کر دوں گا, تو یہ اصل میں اس کو شریک بنانا ہے. تو ہمارے دین میں جب معاملہ شرک کی طرف جا رہا ہو تو پھر روک دیا گیا ہے. سکینت, بشرا, محبت, تعلق خاطر کا اظہار, یہ سب ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بالکل صحیح کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جس وقت آپ کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں, کسی بڑی شخصیت سے ملتے ہیں, آپ ادب سے ملتے ہیں. یعنی اگر وہ عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں تو ادب سے ملتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سر بھی تھوڑا سا جھکا لیں, یہ ممکن ہے کہ آپ ہاتھ بھی چوم لیں, یہ ساری محبت کے اظہار کی صورت ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کوئی مشرکانہ جذبات ان سے وابستہ کریں گے اب یہ قابل مذمت ہو جائے گا. تو یہ توازن پیدا کیا گیا ہے. چنانچہ اس معاملے میں صریح نص ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سید موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے چیزیں چھوڑ کر گئے تھے, آپ کو معلوم ہے نا کہ تابوت تھا جس کے اندر تورات کی الوا بھی موجود تھیں, جس میں عصا بھی موجود تھا اور بعض چیزیں بھی تھیں, بتایا جاتا ہے کہ من و سلوا کے بھی کچھ اجزاء رکھے ہوئے تھے. تو بنی اسرائیل اس سے ایک سکینت پاتے تھے. یہ سکینہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تو جب تک آپ سکینت کی جگہ پر کھڑے ہیں محمود ہے, اس سے آگے بڑھ کر شرک کے حدود میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو روکا جائے. تو
یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کٹوا دیا تھا وہاں پر. اسی
جب انہوں نے دیکھا, یعنی اگر محبت سے لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے, وہ تو اب بھی ہوتے ہیں. دیکھیے نا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پر ہم جاتے ہیں تو محبت سے جاتے ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں, وہاں جا کے کچھ نیکی اور خیر کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کام کریں گے کہ ہم سجدہ کرنا شروع کر دیں, ہم اس سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں, وہ دو باتیں جو قرآن مجید نے کہہ دی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی عبادت یا عبادت سے ملتی جلتی کسی چیز کا اظہار ہو جائے, یا آپ ماورائے اسباب مدد مانگنا شروع کر دیں, بس یہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے, اس سے روکنا چاہیے.
اچھا جاوید صاحب, آخری کوشچن لے لیتے ہیں, جو ہمارے پاس وقت کم ہے, کوئی کرنا چاہے آپ کر لیں.
ہم یوزلی اس کو دیکھتے ہیں کہ زیور پہ زکات ہے, پراپرٹی پہ ہے, لیکن رہنے والی جگہ پہ نہیں, جس گھر میں آپ رہتے ہوں اس پہ نہیں ہے. اب آج کل یہ بڑا ایک کامن ٹرینڈ ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پراپرٹیز لے لیتے ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپریشیٹ ویلیو کرتی ہے. پھر بعض دفعہ آپ اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں اور اس کی کرائے کی انکم آنی شروع ہو جاتی ہے اس پراپرٹی کے توسط سے. اب وہ زکات جو ہے وہ جس قیمت پہ آپ نے لی تھی اس حوالے سے یا اپریشیٹڈ ویلیو کے حوالے سے, اور پھر سوال آ جاتا ہے وہ جو انکم آپ کو اس سے آ رہی ہے اس انویسٹمنٹ پراپرٹی سے, اس کو
آپ نے پراپرٹی خریدی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, وہ پراپرٹی اپریشیٹ بھی ہو گئی اور اس کا
رینٹ بھی آنے لگ گیا آپ کو, مثلا اگر کمرشل تھی تو آپ نے دے دیا.
بالکل ٹھیک. جی صاحب,
دیکھیے جو ایگزمپٹ ہے وہ آپ کے ذاتی استعمال کا مکان ہے.
ٹھیک.
یعنی جو مستثنا ہے,
جی,
آپ کے ذاتی استعمال کا مکان, آپ کے ذاتی استعمال کی کار یا کاریں, آپ کے ذاتی استعمال کے کپڑے, آپ کا فرنیچر, آپ کے ذاتی استعمال کا جو روزمرہ کا زیور ہوتا ہے, یہ مستثنا ہے.
ٹھیک.
تو اس کو اصول میں ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکات نہیں ہے.
ٹھیک.
جب آپ نے انویسٹمنٹ کے پیش نظر ایک پراپرٹی لی ہے اس پر زکات ہوگی, اور اس کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ کرائے پر اٹھی ہوئی ہے تو اس پر پیداوار کی زکات آئے گی کرائے کا 10%.
اوکے.
ہر مہینے جب آپ کو کرایہ ملے گا تو اس کا 10% زکات عائد ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اس کو محض مال کے طور پر رکھا ہوا ہے, کرائے پہ نہیں اٹھایا ہوا, تو پھر اس کی مالیت کے لحاظ سے جو اس وقت مالیت ہوگی
کرنٹ پیریڈ
ہر سال اس کے اوپر 2.5% زکات ہو جائے گی. یعنی مال کی زکات 2.5% اور پیداوار کی زکات 10%.
جاوید صاحب اس میں ذرا بتا دیجئے گا, اگر رکھا ہوا ہے چلیں وہ رینٹ پر نہیں ہے, آپ نے فرمایا کہ جو ہر سال جو مالیت ہوگی کرنٹ ویلیو اس پر ہوگی, تو اب وہ تو ایک لیکوڈ فارم میں تو نہیں ہے, وہ ایک میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے. اب اس سال وہ 10 کروڑ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ پراپرٹی کی شکل میں ہے, میں اس میں زکات کیسے نکالوں اس کو, جب میں جب تک سیل نہیں کروں گا میں میرے پاس وہ اماؤنٹ تو نہیں آئے گی.
آپ دے سکتے ہیں تو ہر سال دیتے رہیے, نہیں دے سکتے تو حساب رکھیے, جب وہ بکے گی تو پچھلے سارے سالوں کی زکات آپ کو ادا کر دیں
سارے سالوں کی جمع. ٹھیک جاوید صاحب, ایک یہ سوال ہے کہ جو سیلریڈ پرسن ہے ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے, گورنمنٹ ٹیکس لے لیتی ہے, تو وہ پھر جو ٹیکس ہے اس کے ساتھ وہ زکات کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ زکات علیحدہ سے دینی ہوگی اور ٹیکس علیحدہ ہے؟
آپ اپنی زکات کا حساب کر لیں, زکات اصل میں حکومتی کا حق ہے, اگر اس کے برابر حکومت نے لے لیا تو ادا ہو گئی, کم لیا ہے تو ادا کر دیجئے, زیادہ لے لیا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے, صبر کیجیے.
یعنی کہ ٹیکس جو ہے اس کو زکات کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ حکومت ہی کا حق تھا, یہ حکومت نے زکات کے بجائے کسی اور نام سے آپ سے لے لیا. اصل میں اسلام پابند کرتا ہے حکومتوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو شرع مقرر کر دی ہے اس سے زائد کوئی پیسہ آپ سے بالجبر نہیں لے سکتے, وہی حق تھا ان کا. تو آپ حساب کر لیجئے جو اصل حق ہے, اگر وہ ادا ہو گیا تو آپ کی زکات ادا ہو گیا.
آپ نے فرمایا بل جبر نہیں لے سکتی, لیکن اگر حکومت واقعی اس طرح سے مالی بحران کا شکار ہو تب بھی وہ اضافی طور پر نہیں لے سکتی؟
کیوں شکار ہوگی, اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا وہ بالکل جامع قانون ہے, اس میں حکومت کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ 3 ہیں, جو سارے ملک کی زمین ہے یہ سب کی سب حکومتی کے پاس ہے.
ٹھیک,
یعنی اسلام میں اس طرح زمین کی انفرادی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
وہ اس زمین کے استعمال پر خراج عائد کر سکتی جیسے کہ سیدنا عمر نے کیا.
ٹھیک ہے,
اور لاکھوں ایکڑ زمین کی آمدنی خزانے میں آنے لگ گئی خراج کی صورت میں.
ٹھیک,
کیونکہ زمین اجتماعی ہے.
ٹھیک ہے,
زمین اللہ تعالیٰ نے سوال للسائلین بنائی ہے, زمین کا کسی شخص کی انفرادی ملکیت میں جانا یہ ناقابل فہم ہے, اس لیے کہ آپ نے تو جو کچھ استعمال کرنا ہے اوپر سے کرنا ہے, تو زمین کے خزائن زمین اپنی ذات میں یہ آپ ہی کے پاس ہے.
ٹھیک ہے,
جب آپ ایک نظم حکومت قائم کرتے ہیں تو آپ اس پر خراج عائد کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ جو آپ سہولتیں فراہم کرتے ہیں, آج کل کی جدید حکومتیں بہت سی سہولتیں فراہم کرتی ہیں, تو معاوضہ خدمات لے سکتے ہیں.
ٹھیک,
ٹیکس یعنی جو آپ کی آمدن کے اندر سے بغیر کسی خدمت کے معاوضے کے اور بغیر اپنی کسی چیز کو آپ کو دیے لینا ہے, وہ وہی ہے جو زکات ہے.
ٹھیک,
تو ان تینوں مددات سے تو اس سے بہت زیادہ کچھ مل سکتا ہے جو اس وقت ہماری حکومتیں بہت منتیں کر کے لیتی ہیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, بہت سارے سوالات ذہنوں میں آپ کے بھی ہوں گے اور آپ یقیناً یہ چیز سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. اپنے ان تمام سوالات کو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv. اگلے کسی اور پروگرام میں متفرق سوالات کی نشست میں آپ کے ان سوالات کو بھی سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.